تعليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. آج بھی ہماری گفتگو اصول فقہی کے بعض مسائل کے بارے میں ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ نئے اصولوں پر گفتگو شروع کی جائے، گزشتہ درس میں بیان کیے جانے والے ایک اصول کی ایک اور مثال دے دی جائے تاکہ بات اس اعتبار سے بھی مکمل ہو جائے. یاد ہوگا آپ کو کہ گزشتہ درس پورا کا پورا قانون الزام کی وضاحت میں ہوا تھا، اور قانون الزام کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بتایا جا چکا تھا کہ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے شخص کو اسی کے عقیدے کے مطابق یا اسی کے نظریے کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کے عمل کو صحیح ماننا. قانون الزام ظاہری اعتبار سے تو تمام مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہے، لیکن ہماری فقہ میں اس کا زیادہ سروکار مسلمانوں کے مختلف فرقوں سے ہے. تو قانون الزام میں نکاح، طلاق، وراثت، تحفہ اور مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں. ایک ایسا مسئلہ بھی اس میں آتا ہے جو ایک اعتبار سے بہت اہم ہے، اس لیے فقط اس کی مثال دینے کے لیے گزشتہ مکمل تقریر کے باوجود آج پھر اس قانون کو بیان کیا جا رہا ہے، صرف ایک مثال دینا ہے. اور وہ مثال دیتے وقت میں ایک چیز اور یاد دلا دوں یا ایک چیز کی وضاحت اور کر دوں کہ قانون الزام میں سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی ہمارے سامنے ہے وہ جس فقہ کو مانتا ہے یا جس فقہ کا ماننے والا کہلاتا ہے، اس کے قانون کو ہم اسی کے خلاف استعمال کریں. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، لیکن خود حنفی فقہ کے اس قانون کو نہیں مانتا جس کی بنیاد پر ہم قانون الزام جاری کر رہے ہیں، تو اس کے نہ ماننے سے مسئلہ نہیں بدلے گا. میں نے مبہم بات کی ہے، اس کی وضاحت کر دی جائے کہ مثلا آج کل جو حنفی حضرات میں بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھ گئے ہیں، وہ اپنے یہاں کے طلاق کے طریقہ کار کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ واضح طور پر آیت قرآنی کے خلاف ہے کہ ان کے یہاں جو طلاق کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی شوہر غصے کے عالم میں اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تین طلاقیں، تو تین طلاق ہو جاتی ہے اور دوبارہ یہ شخص اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا ہے، عدے میں بھی رجوع نہیں کر سکتا ہے. پہلے اصل مسئلہ آپ سمجھ لیں، یہ مثال تو میں نے صرف ایک پہلو کو سمجھانے کے لیے دی ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے بھی کام کا ہے اور قانون الزام کے سلسلے میں بھی کام کا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کا مقصد تعلقات ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ طلاق کے بعد جو ایک عدے کا پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں بھی شوہر کو اپنی بیوی پر وہ سارے حق حاصل ہیں جو طلاق سے پہلے حاصل تھے. اتنا اہم ہے یہ رشتہ شوہر اور بیوی کا عدے کے دوران بھی کہ عورت پر یہاں تک مستحب ہے کہ اسے طلاق مل چکی ہے، شوہر کہہ چکا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، مگر مستحب ہے عورت کے لیے کہ عدے کے دوران بھی زیب و زینت کر کے، آرائش کر کے، سنگھار کر کے، میک اپ کر کے اپنے شوہر کے سامنے جائے، تاکہ شاید، یعنی جو طلاق سے پہلے کا مسئلہ کہ جس طرح عورت کے لیے طلاق سے پہلے عام حالات میں مستحب ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے آرائش و میک اپ کیے رہے، اسی طرح سے عدے کے زمانے میں بھی یہ مستحب ہے. اسی میں ایک مسئلہ اور میں بتا دوں کیونکہ وہ ہمارے معاشرے میں بڑی غلط فہمی ہے کہ یہاں تک یہ رشتہ مستحکم ہے عدے کے دوران، یعنی طلاق دی جا چکی ہے اس کے باوجود عدے کے دوران اتنا مستحکم ہے یہ رشتہ کہ اگر شوہر اور بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو گیا عدے کے دوران، طلاق دے دی تھی شوہر نے اپنی بیوی کو، مگر بیوی نے عدے کے دوران بیوی انتقال کر گئی یا شوہر انتقال کر گیا، پھر بھی بیوی اپنے شوہر کی میراث سے حصہ لے گی اور شوہر اپنے بیوی کی جائیداد سے حصہ لے گا. شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دے دی، لیکن اگر طلاق دینے کے بعد عدہ ختم ہونے سے پہلے پہلے بیوی کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو حق ہے کہ اپنا آٹھواں حصہ یا چوتھا حصہ شوہر کی جائیداد سے لے. یا اس کے برعکس کہ طلاق تو دے دی ہے، اسی صدمے سے صحیح بیوی کا انتقال ہو گیا عدے کے دوران، اب اس نے بھی کچھ جائیداد، کچھ پیسہ، کچھ روپیہ، کچھ کپڑے، کچھ زیور چھوڑا، شوہر کو طلاق دے چکا ہے مگر یہ حق ہے کہ اس میں سے حصہ لے سکتا ہے. اور اتنا ہے یہ، اتنا مستحکم ہے یہ رشتہ عدے کے دوران بھی، کہ اسلام کا ایک مشہور مسئلہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو لازم ہے کہ اسی کے مماثل اس کو غسل دے، یعنی مرد کا انتقال ہوا تو مرد کو غسل مرد ہی دے گا، عورت کا انتقال ہوا تو عورت کو غسل عورت ہی دے گی. صرف دو مقامات پر اس قانون میں استثناء، ایک تو یہ کہ اگر مرنے والا 3 سال سے کم کا ہے تو 3 سال سے کم کا لڑکا مرتا ہے، اگرچہ یہ مرد ہے مگر اسے عورت بھی غسل دے سکتی ہے، یا 3 سال سے کم عمر کی بچی مرتی ہے تو اگرچہ یہ عورتوں کی صنف سے اور عورتوں کی جنس سے تعلق رکھتی مگر اسے مرد غسل دے سکتا ہے. ایک تو یہ موقع ہے. دوسرا شوہر اور بیوی کا مسئلہ، کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو ویسے تو مسئلہ یہ تھا کہ مرد کو مرد ہی غسل دے، مگر شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر شوہر انتقال کرے تو بیوی کو اختیار ہے کہ وہ عورت ہونے کے باوجود اپنے شوہر کو غسل دے. یا اس کے برعکس کہ بیوی کا انتقال ہوا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو عورت غسل دے مگر یہاں پہ شوہر کو حق ہے کہ وہ چاہے تو خود آ کر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے جبکہ دونوں کی جن سے الگ الگ. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ یہ اختیار ماں اور بیٹے کے سلسلے میں نہیں، یہ حق باپ اور بیٹی کے مسئلے میں نہیں، یہ حق بھائی اور بہن کے مسئلے میں نہیں. سگے بھائی کا انتقال ہوا تو سگی بہن کو یہ حق نہیں کیا کر کہے کہ میرا بھائی تھا میں اسے غسل دینا چاہتی ہوں. بیٹے کا انتقال ہو تو ماں اور بیٹے کا رشتہ کتنا مضبوط ترین رشتہ ہے اسلام میں، مگر وہ یہ حق نہیں رکھتی کہ اپنے بیٹے کو غسل دے. اگر غسل دے بھی دیا تو غسل باطل، یہ نہیں، یہ واجب تعبدی کا مسئلہ نہیں کہ ٹھیک ہے فقط گناہ ملے گا غسل صحیح، یہ واجب شرطی کا مسئلہ کہ غسل ہی غلط ہے، ایسا کہ جیسے ہوا ہی نہیں دوبارہ آ کے دینا. یہ میں مسئلہ اس لیے بھی لے آیا کہ ہمارے معاشرے میں بعض مقامات پر یہ غلط فہمی موجود ہے کہ انتقال کے بعد شوہر اور بیوی کا رشتہ اس طرح ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر بیوی چاہے تو مرنے کے بعد اپنے شوہر کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی، یا شوہر چاہے تو مرنے کے بعد بیوی کی موت کے بعد بیوی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. بزرگ منع کرتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، رشتہ ٹوٹ گیا نہیں، یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ ماں اور بیٹے کے رشتے میں جس بات کی اجازت نہیں ایک دوسرے کو غسل دینے، شوہر اور بیوی کے رشتے میں اب تک یہ اجازت موجود ہے. خیر میرا مسئلہ یا میرا مطلب یہ مسئلہ بتانا تو نہیں تھا، تو مسئلہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ طلاق کے بعد عدے میں بھی یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بیوی عدے کے اندر ہے اور مر گئی، ابھی بھی شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ آ کر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. یا طلاق دینے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر مرد ہے، دنیا کے اعتبار سے یہ رشتہ ٹوٹ گیا مگر شریعت عدے تک، عدہ ختم ہونے تک اس رشتے کو اس طرح سے باقی سمجھتی ہے کہ یہ عورت کو حق دیتی ہے کہ اپنے اس شوہر کو آ کے غسل دے سکتی کہ جو اس کو طلاق دے چکا تھا مگر ابھی عدہ ختم نہیں ہوا. تو خلاصہ ان سارے مسائل کے سمجھانے اور بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہماری فقہ کے مطابق طلاق کے بعد پہلی مرتبہ جو طلاق دی جائے تو اس کے عدے میں بھی شوہر کو اپنی بیوی پر سارے حقوق حاصل ہیں، اور اس حق میں یہ بھی ہے کہ جب اعلان کرے کہ بس میں نے اپنی طلاق کو کینسل کیا دوبارہ نیا نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عورت اپنے شوہر کے لیے پہلے کی مانند بیوی بن گئی. اس کے بعد پھر شوہر اگر دوسری طلاق دے دے تو دوسری طلاق کے عدے میں بھی یہی مسئلہ ہے, سیم یہی مسئلہ ہے کہ بیوی طلاق دینے کے باوجود اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے, اس کے لیے زیب و زینت کر سکتی ہے, اس کے لیے محرم ہے, میراث میں حصہ ملے گا اور انتقال کی صورت میں غسل دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر دوسری طلاق کے بعد شوہر نے دوبارہ تعلقات قائم کر کے تیسری طلاق دے دی تو تیسری طلاق کے بعد یہ رشتہ ختم, اور اس طرح سے ختم کہ تیسری طلاق کے بعد بھی عورت کو عدہ تو گزارنا مگر اس عدے عورت پر نامحرم ہو گئی, نہ اس کے سامنے جا سکتی ہے پردہ واجب, نہ ہی اس کے لیے زیب و زینت کر سکتی ہے, وہ حرام ہے کہ غیر مرد کے لیے تم زیب و زینت کی آرائش کیوں کر رہی ہے. طلاق کا مسئلہ بھی ختم, سوائے ہماری فقہ چاہے حنفی ہو یا حنبلی ہو یا شافعی ہو یا مالکی, مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سارے عمل کو مختصر کر دے اور کہے کہ میں نے تمہیں تین طلاقیں دی. اس صورت میں تین طلاقیں دینے کے بعد بیچ کے دو عدے جو ہیں وہ ختم, اور تیسری طلاق تین طلاقوں کو تیسری طلاق مان لیا جائے گا, اس کے بعد کے عدے میں مرد اور عورت ابھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے. یہ بھی واضح رہے کہ عام مسلمان کہتے ہیں کہ مرد کے لیے اس طرح تین طلاق دینا حرام ہے مگر حرام تعبدی, یعنی اگر اس نے اس طرح تین طلاقیں دے دی تو اسے گناہ تو ملے گا کہ تم نے تین طلاقیں ایک ساتھ کیوں دی. طلاق کا تو پروسیجر یہ ہے کہ پہلی طلاق دو پھر عدے کا انتظار کرو پھر دوسری طلاق دو, تم نے اس طریقے کے خلاف تین طلاقیں کیوں دی, یہ حرام تعبدی ہے, تم گناہگار. مگر طلاق بہرحال صحیح ہو گئی, حرام شرطی نہیں جیسے ہمارے یہاں کہ اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کرے تو گناہگار بھی ہے اور وہ طلاق ہی بیکار, طلاق باطل, بالکل طلاق ہی غلط. تین طلاقیں دی تو ایک طلاق بھی نہیں ہوگی, لیکن باقی مسلمانوں کے یہاں یہ حرام شرطی نہیں ہے, حرام تعبدی ہے کہ تین طلاقیں دینا تو حرام ہے مگر اگر دے دیں تو گناہگار ہونے کے بعد طلاقیں واقع ہو جائیں گی. لیکن یہ مسئلہ قرآن کے اتنے خلاف ہے کہ ہر پڑھا لکھا مسلمان چاہے کسی بھی فقہ کا ماننے والا ہو وہ قرآن کو جب پڑھتا ہے تو صاف پہچان لیتا ہے کہ یہ طریقہ جس نے بھی رکھا خلاف قرآن رکھا, کیونکہ قرآن میں یہ شرط آئی ہے سورہ بقرہ میں کہ ایک طلاق کے بعد عدے کا ہونا لازم, اس کے بغیر دوسری طلاق نہیں دی جا سکتی. اب اگر ایک حنفی شخص اپنی فقہ کے اس مسئلے کو خود نہ مانے اور کہے کہ نہیں میں اس مسئلے کو نہیں مانتا ہوں, میرے نزدیک وہی قرآن والا مسئلہ ہے, میرے نزدیک وہی مسئلہ ہے قرآن والا کہ تین طلاقیں بالکل بیکار اور غلط ہیں, مگر پھر بھی ہم اس پر قانون الزام جاری کریں گے اور نافذ کریں گے, یعنی کوئی شخص جس فقہ کا ماننے والا ہے اگر وہ اس فقہ کے کسی ایک مسئلے کو نہ مانے تب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا نظریہ کیا ہے. مثلاً ایک حنفی نہیں مانتا تین طلاقوں کو اور پھر بھی وہ غصے کے عالم میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیتا ہے تو اس کے نزدیک تو یہ بیکار کام ہوا, یا وہ مذاق کرتے ہوئے اس کے نزدیک تین طلاقیں بیکار ہیں, ایک طلاق کے بعد عدہ ہوتا ہے اور عدے میں بیوی اپنے شوہر کی ہوتی, اس نے مذاق کرتے ہوئے بیوی کو ستانے کے لیے یا تنگ کرنے کے لیے کہا کہ میں نے تمہیں تین طلاقیں دی. تین طلاقوں میں اصول آپ پہچان چکے ہیں کہ اس کے بعد والا جو عدہ ہے تین کے بعد والا وہ عدہ پہلی اور دوسری طلاق کے عدے سے مختلف ہے, پہلی اور دوسری طلاق کے عدے میں طلاق ہونے کے باوجود بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے, تیسرے عدے میں کوئی رشتہ نہیں. اب عورت کو عدہ رکھنا ہے مگر شوہر کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے, اس نے اپنی بیوی کو تنگ کرنے کے لیے کہا کہ میں نے تمہیں تین طلاقیں دے دی, اب اس کے نظریے سے یہ بیکار ہے, اس کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ نہیں ایک کے بعد ایک طلاق کے بعد عدہ ہونا چاہیے، تو وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں نے طلاق دی یہ غلط ہے، مگر جس فقہ کا ماننے والا ہے یعنی فقہ حنفی اس کے نزدیک یہ طلاق صحیح ہوگی. چنانچہ اب اگر کوئی شیعہ اس عورت کو عدہ ختم ہونے کے بعد نکاح کا پیام دینا چاہے، چاہے اس کا شوہر شور مچائے کہ نہیں یہ تو طلاق ہی نہیں ہوئی، میں تو اپنی فقہ کے اس مسئلے کو مانتا ہی نہیں، مجھ سے تو میری گفتگو کرو آ کر، میرے نزدیک تو یہ ابھی مذاق تھا اور طلاق نہیں ہوئی کیونکہ میں قرآن پر چلتا ہوں، تب بھی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے اور قانون الزام کو مانیں گے. یعنی فقہ کا ماننے والا اگر اپنی فقہ سے ہٹ کر اپنی ایک انفرادی رائے رکھتا تو اس رائے کی کوئی اہمیت نہیں، اس پر بھی اس کی فقہ کے مسئلے کو نافذ کرنا پڑے گا. یہ قانون الزام میں ایک اہم شق تھی جس کی زیادہ مثالیں میں اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ اس کے اندر پھر آج کا وقت بھی نکل جائے گا. ایک اعتبار سے یعنی ایک حد تک یہ مسئلہ آپ اسماعیلی اور بوہری حضرات یا قادیانی حضرات یا غالی یا شیعوں میں جو غالی ہیں ان کے مطابق بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا اگر ایک اسماعیلی یا بوہری کوئی ایسے نظریے کو ظاہر کرتا کہ جو صریحاً کفر کا نظریہ، کہتا ہے کہ نہیں مثلا میں آغا خان کو خدا مان رہا ہوں، اب اس کی رائے کی وجہ سے ہم اس کے پورے فرقے کو کافر نہیں کہیں گے، ہم اس کے فرقے پر وہی اصول لگائیں گے شبہ موضوعیہ والا کہ ایک مسلمان فرقہ ہے، ہمیں شک ہو رہا کہ یہ لوگ کافر ہیں یا کافر نہیں ہیں، تو یہ شبہ موضوعیہ، یہ ہم کو پتا ہے کہ کوئی آدمی کن چیزوں سے کافر بنتا، شک ہو رہا ہے کہ یہ جو فرقہ اسماعیلی ہے اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. جیسے ہمیں پتا کہ کوئی چیز سب حرام ہوتی، اب سامنے آ گئی شراب، شک ہو رہا ہے کہ اس میں نشہ ہے یا نشہ نہیں، تو وہ شبہ موضوعیہ تھا. یہی میں نے بتایا کہ اسماعیلی اور بوری حضرات کا نظریہ کہ اس پورے فرقے کو ہم مسلمان مانیں گے شبہ موضوعیہ کی وجہ سے. اب اس میں اگر ایک آدمی اپنے فرقے سے ہٹ کر کوئی نظریہ پیش کرتا ہے تو اس ایک آدمی کی وجہ سے ہم اس کے پورے فرقے کو اس نظریے کا تابع نہیں مانیں گے. بس اسی سے ملتی جلتی مثال قانون الزام کی ہے. اب آئیے قانون الزام کی وہ مثال کہ جو ایک اعتبار سے اہم ہے، اسے میں پچھلی دفعہ بیان نہیں کر سکا، یہ تو ضمناً گفتگو نکلتی آئی، اور وہ مثال یہ ہے کہ ہمارے علماء نے خمس کے مسئلے میں یہ تحریر کیا ہے کہ ہر مومن کے اوپر یا ہر مسلمان کے اوپر یا ہر انسان پر جتنا وہ کمائی حاصل کرے خرچہ نکال کر بچت پر خمس نکالنا واجب ہے. اس کی تفصیل میرا مقصد بھی نہیں اور اس کورس کا اس خمس کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ تو ایک اصول بتایا، اس کے بعد اس کے مستثنیات یا ایکسپشنز بتائے کہ سات یا آٹھ پیسے ایسے ہیں، سات یا آٹھ رقم ایسی ہے کہ اس پر خمس واجب نہیں. مثلا عورت کو جو پیسہ مہر میں ملتا ہے، اب اگرچہ یہ بھی ہے کہ اعتبار سے عورت نے قصد کیا پیسے حاصل کیے 1,000, 2,000, 5,000, 50,000, 60,000، مگر یہ اگر ساری زندگی رکھتا رہے تو اس پہ خمس نہیں. یا مرد کو جو پیسے خلا کی صورت میں ملتے ہیں، خلا ہماری فقہ کا بلکہ تمام مسلمانوں کا ایک مسئلہ کہ اگر عورت اپنے شوہر کو نکاح کے بعد ناپسند کرے تو عورت کو یہ اختیار ہے کہ اپنے شوہر کو کچھ پیسے دے اس بات سے کہ وہ طلاق دے، طلاق لینے کے لیے اپنے شوہر کو پیسے دے، چاہے وہ پیسے مہر کو معاف کرنے کی صورت میں ہو یا کسی اور طریقے سے. ویسے ایک دو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، خلا اور مبارک ذرا سا فرق ہے، مگر یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے اس کی ڈیٹیل میں جانا بیکار ہے. تو ایک عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ نکاح کے بعد، اگر نکاح سے پہلے ناپسند کرتی ہے تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا، لیکن نکاح کے بعد اگر وہ اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی تو اسے شریعت نے یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے شوہر کو کچھ پیسے دے کے راضی کرے کہ تم مجھے طلاق دو. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ خلا میں یہ جو ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کو ناپسند کرے تو اس میں یہ بنیادی بات بتائی گئی کہ جو ناپسند کر رہی اس کو نفرت ہو گئی ہے اپنے شوہر سے، یہ نفرت ظلم کی وجہ سے نہ ہو، نان و نفقے کی کمی کی وجہ سے نہ ہو. ایک تو جیسے ہمارے معاشرے میں اور شوہر اور بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ شوہر ظلم کر رہا، اگر شوہر ظلم کر رہا ہے بیوی پر پھر خلا نہیں، پھر ضرورت نہیں ہے کہ پیسے دے کے شوہر سے طلاق لی جائے، پھر تو سیدھا حاکم شرع کے پاس جاؤ، اپنی بات کو ثابت کرو اور طلاق لے. یا اگر شوہر اپنی بیوی پر ظلم تو نہیں کر رہا، نان و نفقہ پورا نہیں دے رہا، گھر کے خرچے میں تنگی کر رہا. ویسے تو محبت کی باتیں ہیں, ویسے تو ظاہری اعتبار سے اچھا سلوک ہے, مگر نان و نفقے میں کمی کر رہا. یہ بھی خلا کا مسئلہ نہیں, اس میں عورت کو خلا کی ضرورت نہیں, پیسے دینے کی ضرورت نہیں. جاؤ حاکم شرع یا اس کے وکیل کے پاس, ثابت کر دو کہ تمہیں تمہارا حق نہیں مل رہا ہے, اب وہ تمہیں خود ہی طلاق دے دے گا. شوہر کی خوشامد کرنے یا اسے پیسہ دینے یا اسے راضی کرنے کی ضرورت نہیں. تو نفرت اگر ظلم کی وجہ سے ہے یا واجب نان و نفقے میں کمی کی وجہ سے ہے تو طلاق کا پروسیجر اور طریقہ الگ. نہیں, یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں, شوہر نہ کوئی ظلم کیا نہ نان و نفقہ کم کیا, مگر نکاح کے بعد کسی وجہ سے بیوی کو شوہر پسند نہیں آیا. جیسے آپ اکثر اخبارات میں مغربی دنیا کے واقعات پڑھتے ہیں کہ شوہر مثلاً خراٹے لیتا ہے, بیوی کو یہ عادت پسند نہیں, چنانچہ وہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں. کوئی ظلم نہیں کیا, نان و نفقے میں کمی نہیں کی, بس ایک چیز پسند نہیں آئی. یا اکثر ایسا ہوتا کہ طلاق اس لیے کہ شوہر میری بلی کو پسند نہیں کرتا, میں شوہر چھوڑ سکتی ہوں بلی نہیں چھوڑ سکتی. اخبارات میں رسالوں میں اکثر اس قسم کے طلاق کے واقعات آتے ہیں. تو ایسی کوئی وجہ, شوہر پسند نہیں آیا یا اس کا مزاج پسند نہیں آیا یا شکل و صورت پسند نہیں آئی یا کسی اور بات پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی, باقی حق اسے مل رہا ہے, ظلم نہیں ہے, نان و نفقہ نہیں, تب بھی اسلام نے اجازت دی کہ اگر آپس میں ذہن نہیں مل پایا تو بیوی شوہر سے طلاق لے سکتی, اسے پیسے دے اور اس سے طلاق لے. یہ پیسے دینے کا مسئلہ اس لیے کہ بہرحال طلاق شوہر کی رضامندی کے بغیر تو نہیں ملے گی. اس مسئلے میں تو مستحق کا وکیل بلکہ مستحق بھی دخل نہیں دے سکتا. اگر عورت یہ کہے کہ ظلم و ستم تو نہیں, نان و نفقہ تو پورا مل رہا, کسی اور وجہ سے میں اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی, تو مستحق کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ طلاق دے. مستحق کا حق یہاں پہ ختم ہو گیا. تو اب یہاں پر طلاق اسی وقت مل سکتی ہے کہ شوہر راضی ہو جائے. یوں ہی راضی ہو گیا تو دوسری بات, ورنہ بیوی کے لیے طریقہ ہے کہ پیسے دے کے شوہر کی اجازت لی جائے. اچھا, اب ہمارے معاشرے میں بعض بڑی غلط غلطیاں ہوتی جاتی ہیں, ضمناً ان کو بتا دیا جائے تو وہ بھی مناسب ہے. جیسا کہ میں مسلسل دو تین ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ بعض چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, یوں باقاعدہ کسی عنوان کے تحت یا کورس کے تحت وہ نہیں آ سکتے, ایسی گفتگو میں آ جائے تو اچھا. ہمارے یہاں پاکستان میں جو ایک فیملی لا بنا ہے, ایک آئلی قوانین بنے, اس میں عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے جا کر خلع لے سکتی. کورٹ جو ہے اس کو اجازت دیتا ہے کہ اگر عورت کسی صورت میں اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی وہ کورٹ میں جائے, اپنی بات بیان کرے اور اس کو طلاق مل جائے گی. ہماری فقہ میں خلع اپنی جگہ صحیح, مگر کسی عدالت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ طلاق دے. یہ حق فقط شوہر کو حاصل ہے. جب ہم مستحق کو یہ حق نہیں دے سکتے تو حکومت کی یا پاکستان کی کسی عدالت کو یہ حق کیسے ملے گا؟ اس طرح سے بعض شیعہ عورتوں نے بھی طلاقیں لی, وہ بالکل باطل ہیں, بالکل غلط ہیں, وہ عورتیں گناہگار ہیں, ان کا دوسرا نکاح حرام ہے, اور نہ صرف حرام ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. کیونکہ یہ مسئلہ بھی ہماری فقہ میں ہے کہ اگر کوئی عورت غیر شادی شدہ ہے اور غلط طریقے سے نکاح پڑھ لے, چاہے غلط فہمی کی وجہ سے یا جان بوجھ کر غلط نکاح ہو جائے, تو گناہگار تو ہے, نکاح تو باطل, لیکن بعد میں دوبارہ صحیح نکاح کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, ایک زمانے میں دین سے دور تھے, معلوم تھا کہ نکاح کا طریقہ غلط ہے, مگر نکاح کرنی. 10 سال کے بعد احساس ہوا خدا کا, آخرت کا, توبہ کر دی, وہ پرانا نکاح تو ٹوٹ گیا, اب دوبارہ نیا نکاح پڑھا جا سکتا اگر عورت کسی کے نکاح میں نہیں. لیکن اگر عورت کسی مرد کے نکاح میں اور پھر اس نے غلط طریقے سے کسی اور مرد سے نکاح پڑھ لیا, تو بعد میں اگر وہ توبہ بھی کر لے تب بھی جس مرد سے دوبارہ نکاح ہوا یہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو گیا, کبھی بھی دوبارہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. چاہے وہ پہلا شوہر اپنی خوشی سے اب اس کو چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے اس وقت تو تم نے کورٹ کی یا پولیس کی مدد لی اور زبردستی طلاق لے کر دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا, شرن تو وہ طلاق نہیں ہوئی, تم اپنے پہلے شوہر کی بیوی ہو. 10 سال بعد پہلے شوہر نے کہا اچھا چلو جھگڑے سے کیا فائدہ, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تمہاری مرضی, جہاں دل چاہے جاتے رہو. اب یہ عورت ہر آدمی سے نکاح کر سکتی, مگر اس سے نکاح نہیں کر سکتی جس سے اس نے کورٹ کے نکاح کے بعد نکاح کیا تھا. کیوں؟ شادی شدہ عورت سے نکاح کرنے والا آدمی بیوی پر ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو جاتا. لیکن ہمارے یہاں بھی شریعت کے قوانین سے ناواقف عورتیں بہت آسان سمجھتی ہیں کسی وکیل کے بہکاوے میں آ کر یا خاندان کے کسی ایسے آدمی کے کہنے میں آ کر جو اپنے آپ کو بڑا ماہر قانون و ماہر شریعت سمجھتا, کورٹ میں جا کے طلاق لیتی. خلا پاکستانی عدالتیں خلا جاری کر دیتی ہیں، شرن تو یہ حق مستحق کو بھی نہیں جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو، یہاں یہ عدالتیں خلا جاری کرتی ہیں، شرن وہ بالکل بیکار، وہ خلا بالکل غلط ہے، بالکل بیکار ہے، اور یہ عورت ابھی تک اپنے پہلے شوہر کی بیوی، میں نے ضمناً یہ بات بتائی۔ اسی طریقے سے نان و نفقہ اگر نہ ملے بیوی کو، یا اگر اس پر ظلم و ستم، تب بھی پاکستانی عدالتیں بیوی کو طلاق دے دیتی۔ اب یہ جو اس کا پوائنٹ ہے عورت کا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا، یہ اس کی بات تو صحیح، اس پر اسے طلاق مل سکتی، لیکن اگر کورٹ سے طلاق لے تو طلاق بیکار، یہ طلاق نہیں ہوگی، پہلے شوہر کی بیوی ہوگی۔ یعنی جس چیز پر عورت کو طلاق لینے کا حق، اس میں بھی یہ لازم ہے کہ مستحق کے پاس جائے، غیر مستحق کے پاس جانا حرام ہے۔ یہ مسئلہ تقلید میں، جب میں تقلید کے مسائل بیان کروں گا، اور زیادہ واضح ہو کے آئے گا کہ کسی غیر مستحق کے پاس جا کر کسی معاملے میں فیصلہ کروانا یہ حرام اور گناہ، اور یہ فیصلہ بالکل بیکار و باطل ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب شرن عورت کو طلاق لینے کا حق ہے، ظلم کی صورت میں، پیسے نہ ملنے کی صورت میں، تب بھی یہ حق تو ہے، مگر اس طرح سے کہ یہ حق صرف مستحق کی عدالت سے لے سکتی، غیر مستحق کی عدالت سے اگر تم نے یہ حق لیا تو وہ بالکل بیکار ہے، نکاح غلط ہے، تم اب تک پہلے شوہر کی بیوی۔ اور خلا کے مسئلے میں تو مستحق کی عدالت سے بھی تمہیں حق نہیں ہے طلاق لینے کا، تو غیر مستحق کی عدالت سے کیسے ممکن ہوگا؟ پر ذہن میں رکھو کہ خلا کا مطلب یہ ہے کہ ظلم و ستم نہیں کیا تمہارے شوہر نے، پیسے میں کمی نہیں کی، نکاح تم نے اپنی اجازت سے پڑھوایا، پھر اب کسی اور بات پہ جھگڑا کر رہی ہے، تو اب شوہر کو راضی کر لو تو طلاق مل سکتی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ اچھا خیر، اب جو خلا میں عورت پیسے دے گی اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے، ان پیسوں پر کوئی خمس نہیں، شوہر نے 10,000 مانگے، 20,000 مانگے، 50,000 مانگے، 1,00,000 مانگے، اور بیوی راضی ہو گئی، اس صورت میں یہ جو پیسے شوہر کے پاس آئے یہ تا قیامت بھی پڑے رہیں، اس پر کوئی خمس نہیں۔ اسی طرح میراث کے پیسے پہ کوئی خمس نہیں ہے، کہ اگر کسی کے باپ کا یا ماں کا یا اولاد کا یا بیوی کا یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اس آدمی کو اس کی جائیداد سے پیسے ملیں گے، یہ جو جائیداد سے پیسے ملے قیامت تک بھی اس کے پاس پڑے رہیں تو اس پر خمس نہیں۔ مگر ایک صورت میں، یہ جو صورت ہے یہ میں قانون الزام مکمل کرنے کے بعد جو نیا قانون بتانا چاہتا ہوں اس میں اس کو بیان کروں گا۔ اسی طریقے سے چوتھا اور پانچواں مقام جہاں اسلام نے خمس کو معاف رکھا، خمس نہیں، چوتھا اگر کافر سے کوئی مال ملے، نمبر پانچ اگر غیر معتقد سے کوئی مال ملے، غیر معتقد، ایک لفظ ہے اردو میں اعتقاد اور معتقد، یہ چار اور پانچ، یہ دو قانون الزام میں آتے ہیں اور انہی کی تشریح کرنا ہے، انہی کی وضاحت کرنا۔ پانچ مقامات پہ خمس معاف، مہر، خلا کا پیسہ، میراث کا پیسہ، نمبر چار کافر کا مال، نمبر پانچ غیر معتقد کا مال۔ اس غیر معتقد کے مال کے لیے مجھے اس مسئلے کی وضاحت کرنا پڑی تھی کہ اگر کوئی آدمی خود اپنی فقہ کو نہ مانے تب بھی ہم اس پر اس کی فقہ ہی کا قانون نافذ کریں گے، ابھی وضاحت ہوتی۔ کافر کا مال اور غیر معتقد کا مال، غیر معتقد سے مراد ہے ایسا مسلمان جس کی فقہ میں خمس واجب نہیں، ایسا مسلمان جس کی فقہ میں خمس واجب نہیں۔ اب خمس کا مسئلہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ان معنوں میں کہ خمس کا انکار تو کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا ہے، قرآن کی واضح آیت ہے، مگر اس بات پہ اختلاف ہے کہ کن چیزوں میں خمس واجب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں شیعہ حضرات میں بھی اہل سنت کا یہ مسئلہ داخل ہو گیا۔ ایک بڑی خرابی جو ہمارے ساتھ ہوئی وہ یہ کہ ہندوستان کے جس ماحول میں ہمارے بزرگ رہتے تھے، سوائے دو یا تین بڑے بڑے شہروں کے جہاں پر شیعہ حضرات کی تعداد اتنی خاصی تھی، اتنی بڑی تھی کہ وہاں علماء بھی تھے، آپس کے تعلقات بھی تھے، کتابیں بھی پہنچتی تھیں، تو لوگوں کو اپنے مسئلے مسائل پتہ چلتے تھے، لیکن باقی ہندوستان کے اکثر مقامات ایسے تھے کہ اگر وہاں پر 500 اہل سنت ہیں تو 5 یا 10 شیعہ، یہ اتنی کم تعداد ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی عالم مستقل آتا تھا، نہ ان کے پاس کتابیں تھیں، کیونکہ بدقسمتی یہ کہ زیادہ تر لوگ یا چھوٹے شہر میں تھے یا دیہاتوں میں تھے، یہاں لکھنے کا پڑھنے کا اتنا رواج نہیں تھا آج سے 50 سال پہلے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ اپنے عقیدے پر تو قائم تھے محرم کی مجالس کی وجہ سے 10 دن کے لیے کسی ذاکر کو بلا لیا، لیکن باقی جو فقہ کے مسائل تھے وہ ان کو اتنے نہیں معلوم تھے، وہ مسائل عام مسلمانوں سے ان کے پاس پہنچتے تو دیکھتے تھے کہ 500 مسلمان ایک کام کر رہے ہیں، تو یہاں بھی یہ مشہور ہو جاتا تھا کہ ہمارے یہاں بھی یا اسلام میں یہی چیز ہے، اسی کی ایک چیز ہے کہ اصل میں یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ کہ مرنے کے بعد شوہر اور بیوی کا رشتہ ٹوٹ گیا، تو جس گاؤں میں یا دیہات میں 5 شیعہ رہتے ہیں انہوں نے 500 مسلمانوں کے یہاں یہ عمل دیکھا کہ موت کے بعد وہ بیوی کو شوہر کا چہرہ نہیں دیکھنے دیتے ہیں، وہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے یہاں بھی یہی چیز، یا جیسے وہ مسئلہ کہ بچے کی پیدائش کے بعد ہماری فقہ کے مطابق ایک عورت زیادہ سے زیادہ 10 دن نجس رہ سکتی، مگر سارے کے سارے شیعہ حضرات چند کو چھوڑ کر جن کو اب مسئلے پتا چلے 40 دن تک عورت کی نجاست کے قائل ہیں کہ عورت 40 دن نجس رہتی ہے بچے کی ولادت کے بعد۔ یہ مسئلہ بھی اہم مسئلہ ہے، لیکن چونکہ اتنا مختلف درسوں میں اور مجلسوں میں آ گیا کہ اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی سمجھا جائے گا کہ اس درس میں آنے والا کم سے کم اس مسئلے سے واقف ہے۔ تو یہ مسئلہ کہاں سے آیا؟ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ، حنفی حضرات کے یہاں یہ مسئلہ کہ عورت بچے کی ولادت کے بعد 40 دن نجس رہ سکتی ہے، لیکن وہاں بھی یہ غلط فہمی، خود ان کی فقہ کے اندر بھی مسئلہ کچھ ہے، ماننے والے کچھ بنا لیتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ 40 دن نجس رہ سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ 40 دن ہی نجس رہے گی، خون کے آنے پہ ڈیپینڈ کرتا، ہمارے یہاں تو 10 دن کے بعد بھی خون آیا تو اب وہ نجاست بند، یہ پاک خون ہو گیا ہے، استحاضہ کا مسائل بدل، ان کے یہاں نہیں، اگر 15 دن یا 20 دن بھی خون آیا تو اب تک یہ وہی خون نفاس ہے اور عورت نجس، لیکن 20ویں دن خون بند ہو گیا تو ان کے یہاں بھی واجب ہے کہ اب غسل کر کے پاک کر لو، مگر اس مسئلے کو بھی غلط سمجھا ان کے لوگوں نے اور کہا کہ نہیں خون آئے نہ آئے 40 دن تو عورت نجس ہے ہی، وہاں سے غلط مسئلے کو ہم اپنے یہاں لائے اور اس کو غلط مسئلہ کر لیا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو غلط فہمیاں بعض ہمارے شیعہ حضرات کے یہاں نظر آتی ہیں، یہ صرف اس لیے کہ ان کا زیادہ کانٹیکٹ یا زیادہ ٹچ دوسری فقہ کے لوگوں سے تھا، اس میں سے ایک یہ غلط فہمی کہ خمس تو صرف مال غنیمت سے واجب ہوتا، جیسا میں نے کہا کہ کوئی مسلمان فرقہ خمس کا انکار کر ہی نہیں سکتا، قرآن کا حکم، مگر باقی عام مسلمانوں کی اکثریت کہتی کہ خمس صرف مال غنیمت پر واجب ہے، باقی کسی مال پہ واجب نہیں، یہ کہنے کی بڑی وجہ آل محمد کو اکنامیکلی یا معاشی اعتبار سے مکمل طور پر مجبور کر کے اپنے سامنے جھکانا تھا، ان کا تو فائدہ اسی میں تھا کہ اگر ہم مال غنیمت پر خمس مانیں تو مال غنیمت کس کو ملے گا؟ خلیفہ کو، کیونکہ جنگ اور جہاد تو ہمیشہ حاکم کے حکم سے ہوتی ہیں، تو سارے مسلمان مانتے ہیں، تو اب مال غنیمت سب جائے گا حاکم کے پاس، اس کے ہاتھ میں گیا وہ تقسیم کرے گا، یہ مسئلہ ان کا ہے، ان کی اپنی مصلحت سے ہے آل محمد کو ختم کرنے کے لیے، مگر آپ دیکھیں تو ہمارے بزرگوں کی اکثریت، نوجوانوں کا بھی ایک حصہ بار بار کہتا ہے کہ جی خمس تو مال غنیمت پر، مال غنیمت پر، تمام شیعہ فقہا، کوئی شیعہ مجتہد ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ خمس مال غنیمت پر، مگر عوام میں جس سے پوچھئے وہ یہی کہتا چلا آ رہا۔ تو میں آپ کی معلومات کے لیے اتنا بتا دوں کہ ہمارے شیعہ علماء میں بھی خمس کے مسئلے پر کچھ اختلاف ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ غیبت امام میں خمس اسی طرح معاف ہے جس طرح نماز جمعہ اور نماز عید معاف ہے، یہ ہے مسئلہ، مگر یہ مسئلہ کسی کے یہاں نہیں کہ مال غنیمت پر خمس ہے باقی پر نہیں، وہ علماء بھی جو کہتے ہیں کہ غیبت امام میں نماز جمعہ اور نماز عیدین کی طرح خمس بھی معاف ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خمس واجب تو ہر چیز پر مگر غیبت امام میں معاف ہو گیا ہے اس مصلحت کی وجہ سے کہ خمس آل محمد کو پروردگار نے اس لیے دیا تھا تاکہ معاشرے کے اندر آل محمد جو وہ اپنی عزت کو بچا سکیں، اب کیونکہ وہ غیبت کے اندر ہیں اس لیے یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ مال غنیمت پر خمس ہے باقی چیزوں پر نہیں، جو کہتے ہیں کہ خمس واجب ہے وہ کہتے ہیں سب چیزوں پر واجب، جو کہتے ہیں کہ خمس معاف ہے وہ کہتے ہیں ہر چیز پر معاف، یہ بالکل تیسری چیز ہمارے جاہل عوام نے نکالی۔ یہ میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، یہ فقہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے لیکن آپ کے کورس میں نہیں ہے، صرف معلومات کے لیے میں آپ کو بتا دوں، ایک ضمنی چیز نکل آئی جیسا کہ آپ کو یہاں کے درس کا اندازہ ہو گیا ہوگا، موضوع سے ہم بالکل نہیں ہٹیں گے، گفتگو آخر میں وہیں آئے گی، مگر ضمناً چھوٹی چھوٹی باتیں بھی واضح ہو جائیں۔ ہماری فقہ اصول فقہ کا ایک مسئلہ کہ اجماع کی مخالفت حرام ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اجماع کی مخالفت حرام ہے، یعنی اگر کسی مسئلے پر تمام شیعہ علماء کا ایک نظریہ ہو اور آج کوئی شیعہ عالم اس سے ہٹ کر کوئی نظریہ قائم کرنا چاہے تو یہ حرام اور غلط ہے. ایسے مجتہد کی اس مسئلے میں تقلید بھی نہیں. اجماع کی مخالفت حرام ہے. وہ مسئلہ جو پہلے عالم سے لے کر آج تک ایک ہی مسئلہ چلا آ رہا، اگر آج ہم دیکھیں بھی، مثلا ہم یا کوئی مجتہد تحقیق کرے، وہ دیکھے کہ قرآن میں تو کوئی اور بات بتائی گئی، سارے علماء کوئی اور بات کہہ رہے ہیں، تب بھی وہ اجماع کی مخالفت نہیں کر سکتا، قرآن کی بات پہ عمل نہیں کرے گا. یہ میں نے صرف بات کے لیے کہا، ورنہ ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی. ہاں، بعض حدیثیں ایسی کہ ایک عالم کے نزدیک وہ حدیث صحیح، مگر اس میں جو کچھ کہا گیا شیعہ علماء اس کے خلاف آج تک عمل کر رہے ہیں. تو اس صورت میں اس مجتہد کے لیے اس حدیث کو ماننا غلط، وہ سارے اجماع کو مانے گا جو آج تک شیعہ علماء کہتے آ رہے ہیں. کیونکہ جن علماء کو ہم مانتے ہیں یہ کہہ کے مانتے ہیں کہ یہ عالم بھی تھے، عادل بھی تھے، مجتہد بھی تھے، یہ حدیث بھی انہوں نے پڑھی، پھر بھی اگر اس کے خلاف فتویٰ دیا تو ضرور کوئی اور حدیث ایسی ہوگی جو اس حدیث کے خلاف ہوگی، وہ حدیث دوسری والی ہم تک نہیں پہنچی. یہ راز ہے اس مسئلے کا کہ ہم حدیث کو چھوڑ کر علماء کی بات کیوں مانتے ہیں. ویسے تو بہت ڈیٹیل اس کی دلیل ہے، وقت کی کمی اور موضوع سے ہٹنے کی وجہ سے میں تفصیل نہیں بتا رہا ہوں. چنانچہ احتیاط واجب مجتہد ایسے مقام پر بھی لگاتا کہ جہاں پر وہ خود یہ سمجھتا کہ نہیں مسئلہ کچھ اور ہے، مگر آج تک سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کچھ یہ ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ جو آج تک سارے علماء نے کہا. مثلا میں غلط مثال دے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے، کہ فرض کیجئے کہ ایک مجتہد یہ دیکھ کر کہ آج تک جتنے علماء وہ سب کہہ رہے ہیں کہ داڑھی کا منڈوانا حرام، مگر وہ سمجھ رہا ہے کہ کسی حدیث میں یہ حکم نہیں آیا، کسی حدیث میں نہیں آیا. اب کیونکہ سارے مجتہدین کا اجماع ہے کہ داڑھی کا منڈوانا حرام، حدیث میں یہ حکم نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ داڑھی منڈوائی جا سکتی. یہ غلط مثال ہے، ایسا کہیں ہے نہیں، صرف بات کو سمجھانے کے لیے. تو اب یہ مجتہد کیا کرے گا، یہ دیکھ رہا ہے کہ حدیث میں داڑھی منڈوانے کی اجازت موجود ہے، مگر کیوں داڑھی منڈوانا حرام ہے اس پر اجماع ہے تمام مجتہدین کا، اب یہ اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا، مگر اپنے کندھے پر ذمہ داری بھی نہیں لے گا. تو یہ کیا کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں داڑھی منڈوانا حرام، کیونکہ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ نہیں حدیث میں تو نہیں ہے تو میں کیسے فتویٰ دوں. یہ کہے گا احتیاط واجب یہ ہے کہ داڑھی کا منڈوانا حرام. تو احتیاط واجب کے کئی مطلب ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی کہ بعض ایسے مقام پر بھی مجتہد احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرتا کہ جہاں پر وہ سمجھتا ہے حدیث میں کہ یہ چیز جائز، سارے مجتہدین کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز حرام، اب وہ یہ کہے کہ یہ جائز ہے تو غلط، کیونکہ اجماع کی مخالفت نہیں کر سکتا. اگر وہ کہے کہ یہ حرام تو غلط، کیونکہ وہ جو حدیث سمجھ رہا ہے اس میں تو لکھا ہے کہ یہ جائز، اپنے کندھے پر ذمہ داری بھی نہیں لے سکتا، آپ اجماع کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا، تو احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرتا، یعنی میں اپنی ذمہ داری دوسروں کے کاندھے پہ ڈال دیتا ہوں جن کے فتوے کو میں نقل کرنے پر مجبور. مگر ہر جگہ احتیاط واجب کا یہ مطلب نہیں، احتیاط واجب کے چار پانچ مطلب ہیں جن میں سے ایک یہ بھی شامل. اور میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی، یاد ہوگا کہ اسی لیے اگر کوئی مجتہد تمام علماء کے خلاف کوئی فتویٰ دینا چاہے تو اسے پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا کہ یہ میں اجماع کے خلاف نہیں جا رہا ہوں، مجھ سے پہلے بھی لوگ اس کی مخالفت کر چکے ہیں. جیسے جب آقا خلیل یہ فتویٰ دیا کہ دنیا میں کہیں چاند ہو جائے تو سب جگہ کے لیے ثابت ہے، یہ مثال پہلے آ گئی ہے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، تو انہوں نے پہلے اپنی دلیل نہیں دی کہ کن حدیثوں سے میں نے یہ کہا کہ دنیا کی ہر جگہ کا چاند ایک ہی حکم رکھتا، پہلے دلیلیں نہیں دی، دلیل بیکار ہے. پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ آج تک جو علماء کہتے آئے کہ اپنے اپنے شہر کا چاند دیکھا جائے گا تو آپ نے اس کے خلاف فتویٰ کیوں دیا، یہ تو غلط ہے اجماع کے خلاف فتویٰ دینا. تو پہلے آپ ثابت کریں کہ ایسا کوئی اجماع دنیا میں نہیں، جب اجماع ختم ہو گیا پھر آپ کو حق ملے گا اب دوسرا فتویٰ دینے کا، پھر اپنی دلیلیں پیش کیجیے. تو یہی آقا خوئی نے طریقہ اختیار کیا، اردو میں، انگریزی میں، گجراتی میں، تینوں زبانوں میں وہ مسئلہ چھپا تھا، چاند ثابت ہونے کا بیان، اس کو پڑھ ڈالیں تو یہ پتا چلے گا کہ مجتہد کس طرح فتویٰ دیتا. انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ میرے نزدیک ساری دنیا کا چاند ایک ہی جیسا ہے، پھر دلیل نہیں لائے حدیث، بلکہ پھر یہ کہا کہ مجھ سے پہلے فلاں 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 مجتہدین بھی یہی بات کہہ چکے ہیں. یعنی جب آج تک مجتہدین بھی یہ بات کہہ چکے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ اجماع نہیں رہا. اگر اجماع ہوتا تو میں کچھ نہیں بول سکتا, اجماع ختم کیا پھر کہا کہ ہاں اب میری دلیلیں سنیں. یعنی جب آٹھ مجتہدین مشہور مسئلے کے خلاف بول چکے ہیں, اب اجماع نہیں رہا, اب مجھے حق ہے نیا مسئلہ دینے کا, اب میری دلیلیں آپ کے سامنے. تو خیر یہ ایک مسئلہ ہے کہ اجماع کی مخالفت حرام. اجماع کی دو قسمیں, یہ ضمنی بات آ رہی ہے, اگر آپ تحریر نہ بھی کریں تو حرج نہیں ہے, تحریر کر لیں تو بھی بہرحال فائدہ. دو قسمیں, ایک تو عام اجماع, سارے علماء مل کے ایک بات کہہ رہے ہیں اس کی مخالفت تو حرام ہے, اسے ہم کہتے ہیں اجماع بسیط, سوئے کے ساتھ بے سین یہ کون, یہ بڑا اہم مسئلہ بھی ہے ایک اعتبار سے. اور ایک ہے اجماع مرکب. اجماع مرکب, مرکب کا مقصد جیسے اجماع بسیط یعنی سمپل اجماع, اجماع مرکب یعنی کمپاؤنڈ اجماع. یہ اجماع مرکب کیا, یہ اجماع مرکب یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ مل کر ایک بات نہیں کہہ رہے, بلکہ دو نظریے پائے جاتے ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ وہ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو دو نظریے ہیں ان دونوں میں سب لوگ آ گئے. اب یہاں پر یہ سمجھ کر کہ دیکھیے سارے علماء تو ایک بات پر متفق نہیں, ہم کوئی تیسرا نظریہ پیش کریں, یہ غلط. اجماع مرکب کا مقصد یہ ہے کہ ایک نظریے پر سب متفق نہیں مگر دو نظریوں پر سب متفق, ان دو سے علاوہ تیسرا کسی کا نظریہ نہیں. اب اگر کوئی تیسری بات پیش کرے تو وہ حرام اور غلط. اس کی میں بہت ہی مشہور مثال جو اصول فقہ میں ہر عالم نے دی کہ تمام مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ رسول کے بعد خلافت کس کا حق ہے, کہ سب مجتہد اپنی اصول فقہ کی کتاب میں یہ مثال ضرور دیتے ہیں, چاہے اور بھی دیں مگر یہ ضرور دیتے ہیں. ہر مجتہد کا ان تمام مسلمانوں کا اختلاف ہے کہ رسول کے بعد خلافت کس کا حق ہے. اب کچھ مسلمان کہتے ہیں ابو بکر, کچھ کہتے ہیں امیر المومنین, یہ آدھے مسلمان یا آدھے سے زیادہ ایک نظریہ ہے اور بعض مسلمانوں کا یہ نظریہ, اس کا نام اجماع مرتب. یعنی سارے مسلمان اس پر متفق ہو گئے کہ خلافت یہ ابو بکر کی ہے, یہ حضرت علی, ٹھیک ہے. اس پر متفق نہیں ہوئے کہ وہ کون آدمی, کچھ نے کہا ابو بکر کچھ نے کہا حضرت علی, مگر ان دونوں کی باتوں کو جمع کر تو یہ ثابت ہو گیا کہ سارے مسلمان متفق ہیں کہ یا تو خلافت ابو بکر کی تھی یا حضرت علی کی. یہ ہے اجماع مرکب. یعنی اب کسی آدمی کے لیے تیسرا نظریہ پیش کرنا حرام ہے کہ نہیں, یہ سوچ کر کے مسلمانوں میں اختلاف ہے, وہ ایک نیا نظریہ لائے کہ میری ریسرچ یہ کہ خلافت ان دونوں کا حق نہیں ہے بلکہ تیسرے شخص کا حق, یہ نظریہ لانا غلط ہے کیونکہ یہ اجماع کی مخالفت. مگر اجماع مرکب یعنی دو مختلف نظریے ہیں مگر سارے مسلمان ان دو نظریوں کے اندر اندر ان سے ہٹ کر کوئی تیسری بات کہیں گے, یہ سارے مسلمانوں کی مخالفت ہوگی جو حرام, اس کا نام ہے اجماع مرکب. اب دیکھیے خمس سے بات چلی تھی, میں مسئلہ مکمل کر دوں. مجھے ایسا لگ رہا کہ آج کی ساری گفتگو بھی قانون الزام ہی میں آ گئی, مگر ایسے ایسے مسئلے دوسرے حل ہو گئے ہیں جو عام حالات میں بیان نہیں ہو سکتے تھے. اب دیکھیے جو مسئلہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے مجتہدین کہتے ہیں کہ خمس غیبت امام میں واجب, لیکن واجب ہے تو سات چیزوں پر. بعض علماء کہتے ہیں کہ غیبت امام میں خمس معاف ہے, معاف ہے تو ہر ایک پر معاف ہے, مگر یہ ایک نئی چیز نکالنا کہ آدھی بات ان کی لیں آدھی بات ان کی لیں. لیکن مال غنیمت پر ہے, یہ بالکل ایک نیا نظریہ ہے جو ویسے ہی اجماع کے خلاف ہونے کی وجہ سے حرام. مگر آج ہمارے جو جاہل شیعہ, میں تو ان کو جاہل کہوں گا, جو جاہل شیعہ یہ کہتے ہیں کہ قم صرف مال غنیمت پر ہے, اگر تو یہ اجماع کی مخالفت ہے اس لیے یہ کہنا بھی غلط ہے. مگر وہ کہاں سے کہتے ہیں, کسی شیعہ عالم نے یہ نظریہ پیش نہیں کیا, یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے جو ان کے درمیان آ کے مشہور ہو گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر مسلمان اس کا تو قائل ہے کہ خمس واجب ہے, اس میں اختلاف ہے کہ کس چیز پہ واجب. بعض مسلمان کہتے ہیں کہ صرف مال غنیمت پر, بعض جیسے شیعہ حضرات وہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی آمدنی اور کمائی پر خمس واجب. اب اگر ہمیں پیسہ کسی ایسے مسلمان سے مل رہا جس کی فقہ میں اس پیسے پر خمس واجب ہی نہیں ہو سکتا. اچھا آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے, پیسہ ملنے کے دو طریقے, ایک ہمیں پیسہ ملے حق کی وجہ سے, ایک پیسہ ملے بغیر حق کے. ایک حق کی وجہ سے پیسہ ملے, ہمارا حق بنتا ہے, ہمارا رائٹ بنتا ہے اس پیسے پر, اور ایک یہ کہ بغیر حق کے مل رہا ہے، ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے مگر وہ دے رہا ہے. اب جیسے ہم کسی کافر کے یہاں نوکری کرتے ہیں اور پیسہ ملتا ہے ہمیں، یہ ہمارا حق، یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم نے محنت کی ہے اس کا پیسہ. کسی کافر کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں، اس میں ہمیں پیسہ ملا، یہ ہمارا حق. کسی کافر کو ہم نے اپنا مکان کرایہ پہ دے رکھا ہے، اس نے ہمیں کرایہ دیا، یہ پیسہ ہمارا حق. کسی کافر سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا کہ مثلا تمہاری فلاں چیز ڈھونڈ کے لائیں گے، پھر اس نے ہم کو پیسے دیے، یہ ہمارا حق. تو جو پیسہ ہم اپنے حق کی وجہ سے لیں وہ ہمارا پیسہ کہلائے گا. یعنی کہ کافر نے ہم کو دیا یا سنی نے ہم کو دیا، یہ ہمارا پیسہ، محنت کا پیسہ، اس پر خمس واجب. اور ایک یہ ہے کہ پیسہ ہمیں بغیر حق کے ملتا ہے، کوئی ہمارا حق نہیں، وہ یوں ہی ہم کو دے رہا، خوشی کے ساتھ دے رہا، جاؤ یہ پیسہ لے جاؤ، میں اپنی خوشی سے دیتا ہوں. جیسے اکثر انعام جو پرائزز ملتے ہیں یا گفٹ ملتے ہیں، وہ ایسے ہی گفٹ سبھی انسان کا حق نہیں کہلاتا. شادی ہوئی، ہمارے 50 شیعہ دوست آئے، 10 سنی دوست آئے، انہوں نے تحفے دی. بچے کی سالگرہ ہوئی، 5-7-10 غیر شیعہ یا غیر مسلمان آئے، انہوں نے کچھ پیسے دی. اب یہ جو سالگرہ میں یا شادی میں تحفے مل رہے ہیں، یہ تو بغیر حق کے ہیں، کوئی ہمارا اس پر رائٹ نہیں. اگر وہ نہ دے تو ہم اس سے لے نہیں سکتے، مانگ نہیں سکتے، جھگڑا نہیں کر سکتے، کورٹ میں نہیں جا سکتے. تو یہ پیسہ جو ہمیں حق سے ملے وہ تو ہمارا پیسہ، اس پر تو وہ مسئلہ چلے گا کہ ہر مسلمان پر، ہر انسان پر اپنی کمائی کا خمس دینا واجب. لیکن جو چوتھا اور پانچواں میں نے ایکسپشن بتایا خمس نے، کہ اگر کوئی مال کافر سے ملے تو اس پر خمس نہیں، کوئی مال غیر معتقد سے ملے، یعنی ایسے مسلمان سے ملے جس کی فقہ میں خمس نہیں، وہ ہم کو دے دے مال، اب اس پر خمس نہیں. یہ وہی مسئلہ بنا کہ اس نے بغیر حق کے دیا، ہمیں تحفہ لا کے دیا، کوئی انعام لا کے دیا، یہ جو اگر ہمیں شیعہ لا کر تحفہ دے اس پر ہمیں خمس دینا. کیونکہ جو شیعہ آدمی ہم کو پیسے لا کے دے رہا وہ ایسی فقہ کا ماننے والا ہے جس میں خمس واجب، چاہے خود یہ وہ شیعہ جو کہتا ہے کہ میں خمس تو نہیں مانتا. اسی لیے میں نے وہ مثال طلاق کی شروع میں دی کہ یہ خود اپنی فقہ کو نہیں مانتا، لیکن ہم اس پر اس کی فقہ کا قانون نافذ کریں. ابھی بات اور واضح ہوتی، سنی نے لا کے خمس دیا، کیونکہ سنی کے نزدیک اس کے پیسے پر خمس واجب ہی نہیں، اب یہ قانون الزام بن گیا کہ وہی پیسہ جب ہمارے پاس آئے، ہمارا حق بن کر نہیں، ہمارا حق ہے تو ہمارا ہو جاتا، پیسہ اس کا ہمارے پاس آیا تو قانون الزام سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ جو پیسہ سنی نے دیا یا یہ جو تحفہ سنی نے دیا، 50 سال بھی ہمارے گھر میں رکھا رہے تو اس پہ کبھی خمس واجب نہیں ہوگا قانون الزام کی وجہ سے. یا کافر پیسے لا کر ہم کو دے رہا، کافروں کی فقہ میں تو خمس نہیں، وہ اگر ہم کو لا کے پیسے دے رہا، یہ پیسے ہمارے پاس آئے، ہمیں اس کا خمس دینا واجب نہیں ہے قانون الزام کی وجہ سے. تو قانون الزام کا ایک بڑا فائدہ خمس میں بھی ملتا ہے کہ غیر متفق سے. اب اگر فرض کیجیے کہ مسلمانوں میں 10 فرقے، 9 فرقوں کے یہاں خمس نہیں، ان کا آدمی لا کر ہمیں کوئی چیز دے تو ہم پر خمس نہیں. لیکن اگر شیعہ کے علاوہ کوئی اور فرقہ ایسا مل گیا مسلمانوں کہ جن کے یہاں عام پیسے پر بھی خمس، اس فرقے کا آدمی لا کر ہمیں کوئی چیز دے رہا، ہمیں اس کا بھی خمس نکالنا پڑے گا، اس کا بھی خمس ہم کو نکالنا پڑے گا. اس میں یہ یقین حاصل کرنا واجب کہ جو مسلمان ہم کو پیسے دے کے جا رہا اس کی فقہ میں اس پر خمس تھا یا نہیں. شک کے عالم میں تحقیق واجب، پہلے معلوم کر لیں، اگر پتہ چل جائے کہ اس کی فقہ میں خمس نہیں ہے تب خمس معاف ہوتا. شک کے عالم میں یہ شبہ موضوعیہ نہیں بنے گا کہ ہم کہیں کہ یہ کافر ایک سنی نے پیسے لا کے دیے، شک ہو رہا ہے اس پر خمس ہے یا خمس نہیں ہے، اس صورت میں خمس معاف نہیں. یہ بھائی قاعدہ اشتغال والا آ رہا ہے کہ پیسہ ہمارے پاس آ گیا، اصل میں تو اس پر خمس ہونا چاہیے تھا، مگر شریعت نے کہا کہ اگر سامنے والے کی فقہ میں نہیں ہے خمس تو اس پر خمس معاف، اب ہمارے لیے واجب اگر ہم خمس سے بچنا چاہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں کہ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں، اس کا بھی خمس دے دیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم چاہیں کہ فائدہ مل رہا ہے کیوں نہ حاصل کریں، اس صورت میں واجب ہے کہ پہلے جا کے تحقیق کرو، اگر اس کے یہاں خمس نہیں ہے تب خمس معاف ہوگا، شک کے عالم میں تحقیق واجب. تو خیر بات یہ ہو گئی کہ کافر یا غیر شیعہ ایسے فرقے سے اگر کوئی مال ملے جو خمس کو نہیں مانتے اور وہ مال ہمارا مال نہ ہو، ہمارا حق نہ ہو، تو اس پر کوئی خمس نہیں ہے چاہے کتنے ہی سال ہمارے پاس پڑا رہے. لیکن پھر میں اسی بات کو ریپیٹ کر دوں جو میں نے ابھی بتائی، لیکن اگر ایک ایسا شیعہ ہمیں پیسہ دے جو خود اپنی فقہ کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا خمس کے مسئلے، وہ اگر لا کے پیسہ دے رہا ہے تب ہم اس پر قانون الزام نہیں چلائیں گے، کیونکہ قانون الزام پرسنل رائے سے یا انڈیویجول فتوے سے نہیں بنتا کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک خمس نہیں تو ہم کہیں تم پر قانون الزام. قانون الزام ہمیشہ اس فقہ سے بنتا ہے جس کا وہ ماننے والا. خود وہ کہتا رہے کہ خمس نہیں ہے اس مال پہ خمس ہم کو دینا پڑے, کیونکہ جس فقہ کو وہ مانتا ہے اس میں مال پہ خمس بہرحال واجب. تو قانون الزام میں خمس کا مسئلہ لانا ضروری تھا, اس اعتبار سے میں نے اس کو بیان کر دیا. اگرچہ آج 45 منٹ وقت تھا درس کا, مگر سلسلہ مسلسل رہا, 50 منٹ گفتگو ہو گئی. اب تین بڑے اہم قاعدے ابھی باقی بچتے ہیں جن سے خمس کے بھی کچھ مسئلے آپ کے سامنے جا کے حل ہوں گے, وہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں بیان کیے جائیں گے. اور کوئی تعجب نہیں کہ جس انداز سے میں دیکھ رہا ہوں اس سلسلے سے کہ ہمارا تقریباً پورا ہی سمسٹر صرف اصول فقہ ہی کے لیے ہو کے رہ جائے, کیونکہ اب مختصر سی کلاسیں اس کے بعد بچ رہی ہیں تقریباً 7 یا 8, اس کے اندر پھر مسائل ابھی دو ہفتے تو یقیناً اصول فقہ میں نکلے گی. پھر ایک امتحان آخری امتحان ہوگا, ایک بیچ میں کبھی امتحان ہو جائے گا. کہ یہ بھی طے کر لیا ہے کہ جو امتحان اس سے پہلے آپ کا ہو چکا اس میں بھی نمبرنگ کی جائے اس امتحان کو, ایک بیچ میں ایک اور امتحان ہو اس کی نمبرنگ کو ملا کر جو فائنل امتحان ہوگا اس کے ساتھ ملا کر نتیجہ ترتیب دیا جائے تاکہ وہ محنتیں بھی آپ کی ضائع نہ ہونے پائیں. تو اس اعتبار سے 6-7 گفتگو اور آپ سے ہوگی. اصول فقہ اس میں کم سے کم 2 ہفتے تو آ رہا, تو 3 یا 4 ہفتے فقہ آئے گی, وہ بھی اگر کوئی اور اہم قاعدہ ایک دم سے یاد نہ آ گیا. لیکن پھر بھی یہ اصول فقہ جو آپ کو ملی یہ عام حالات میں اس کا حاصل ہونا بڑا مشکل تھا, جس میں اتنے سارے فقہ کے مسائل حل ہو گئے کہ شاید عام کتابوں میں آپ کو نہ مل سکے. تو اسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وقت ضائع ہوا یا یہ کہ اصل فقہ ہی تو یہاں نہیں ہوئی, بہت بڑا فقہ کا حصہ آپ کے پاس اب تک پہنچ چکا. بہرحال درس تو اختتام کو پہنچا, تو صاحب آ گئے, کیونکہ اس کے فوراً بعد ہمیں ایک شادی میں جانا ہے اور شادی میں ایک درس ہے, اس اعتبار سے وہاں جانا زیادہ ضروری. میں سوال جواب کے وقفے کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں, انشاءاللہ آئندہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. درود بھیجے محمد وآل محمد.